فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہوگا, اور دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ابھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ اگر انسانوں پر گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے پیشانی پر لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آتا. امیر علیہ سنت, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
واہ, زبردست پوسٹ ہے. جیسے کہ ہم کسی مالدار کو دیکھیں, مالدار کو دیکھ کر غریب آدمی دل میں حسد کرے کہ اس کا مال جاتا رہے. حسد بولتے ہیں اس کو, حسد کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کی نعمت کسی کو ملی ہوئی ہے, نہیں کسی کو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کے زوال زائل ہونے کا, اس کے ختم ہو جانے کا وہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے. تو مثلا کسی مالدار کو دیکھ کر یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مال جاتا رہے تو یہ حسد کہلائے گا. اب پھر اس کی صورتیں ہیں کہ جیسے کہ اگر خامہ خواہ ایسی خواہش کرتا جیلسی ہے تو گناہ گار ہے, اور اگر ان مانو کرے کہ یہ مالدار ہے تو اپنے مال کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے لوگوں پر, اس کو رشوت پولیس کو دے دی تو فلاں کو دے دی تو بدماش کو دے دی اور پٹوا دیا اس کو جو کیا اس کو اٹھوا لیا مال ہے, اب ایسی صورت میں اس کے مال کے زوال کی خواہش کرنا کہ اس کا مال جاتا رہتا کہ لوگ اس کے ظلم سے بچیں, تو اب یہ گناہ بھری حسد نہیں ہے, اب گناہ نہیں ہوگا, بلکہ تو اچھی خواہش ہے مسلمانوں کی, ہمدردی ہے کہ اس کا زور ٹوٹ گیا ہے یا کوئی طاقتور ہے, طاقت ہونا بھی تو ایک نعمت ہے, اس کی چلی جائے طاقت اس سے تو یہ بھی حسد ہے, لیکن اب وہ طاقت کی وجہ سے اگر لوگوں پر ظلم کرتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے بلا وجہ نکے, تو اب اس کے لیے اس کی طاقت چلی جانے کا ارادہ کرنا کہ یہ طاقت چلی جائے اس کی تاکہ غریب مظلوم راحت کا سانس لے تو یہ بھی اچھا ہے. تو اب یہ کہ یہ تو خیر میں نے ویسے ضمناً عرض کیا کہ کسی کو دیکھ کر اس پر حسد کرنا, حالانکہ اس کا اندر کی کیفیت ہے, ظاہر دیکھ کر حسد کیا کہ مثلا ظاہری طور پر یہ مالدار ہے اب اس کو دیکھ کر حسد کیا, مگر اس کو جو اندرونی معاملات ہیں یہ اگر اس کی پیشانی پر آتے تو ان پر رحم آتا. مثال کے طور پر کسی مالدار پر حسد کیا لیکن اب اس کو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ بیمار ہے اور یہ اس کو ٹی بی ڈکلیئر ہوئی ہے یا کینسر ڈکلیئر ہوا ہے یہ اس کے سب لکھا ہو, مال بہت ہے اس کے پاس لیکن گلے سے اترتا نہیں ہے اس کے کھانا, گلا بند ہو گیا, کینسر ہو گیا اس کو, تو کوئی بھی ایسی مصیبت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یا اس کو کبھی نیند آتی ہی نہیں ہے. بعض مالدار ہوتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے ان کی, نیند کی گولی کھائیں گے شروع میں نیند آئے گی پھر ڈوز بڑھتا جائے گا دوا کا اس کی نیند کی گولی کا, ایک سے ڈیڑھ, ڈیڑھ سے دو, دو سے ڈھائی, اس طرح پھر ایک اس کا پیریڈ آتا ہے کہ چاہے 10 گولیاں بھی کھا لے نیند نہیں آئے گی. تو اب اس کو نیند نہیں آتی لیکن مال دیکھ کر کسی کو حسد ہوئی, یہ پتا نہیں کہ یہ بیچارہ اس کو نیند ہی نہیں آتی, ساری رات کروٹیں لیتا ہے. تو یہ اگر اس کی پیشانی پر سب آ جاتا تو اس کے مال کے بجائے اپنے اوپر یوں ہوتا کہ مجھے نیند تو چینج سے آتی ہے. تو اب یہ حسد جو تھی اس کی, اس کے بجائے اس پر رحم آنے لگے گا کہ بیچارہ اتنا دکھی آ رہا ہے, خالی مال ہی تو مسائل کا حل نہیں ہے, مال سے دوا ملتی ہے, شفا تھوڑی خریدی جا سکتی ہے, مال سے دوست آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, وفا تھوڑی ملتی ہے, وفا خریدی نہیں جاتی, نعت خوان کو آواز اچھی ملی ہوئی. تو اب اس سے بھی حسد ہوتا ہے, بعدوں کو ہوتا ہوگا جس کی آواز صحیح نہیں ہوتی ہوگی. تو یہ کہ اگر نعت خوان کی اندرونی کیفیت پتا چلے کہ گھر کے دکھ پتا چلے, اس کے روزگار کے دکھ پتا چلے, اولاد کے دکھ پتا چلے, اگر ہیں تو واقعی سے دکھوں کے وہ دکھ آپ کو نہیں ہے, تو اب حسد کے بجائے جبکہ وہ پیشانی پر آ گیا مثلاً پتا چل گیا آپ کو, تو اب رحم آئے گا کہ یار اس سے زیادہ تو میرے پاس نعمتیں, یہ تو بےچارا ٹھیک ہے آواز اچھی ہے لیکن اتنا دکھی آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے, مطلب کہ یہ بہت اچھا مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ دل کی کیفیت ظاہری کچھ ہوتا ہے, دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے. میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا, میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نگران شورا کسی سفر سے واپسی تھی, وہ تربیتی سیشن تھا, تو اسی پر مطلب وہ ایک اپنی کسی سفر کا معاملہ بیان کیا کہ ایک ملک میں کسی نے اسلام بھائی کسی شخصیت کے بارے میں انہوں نے غائبانہ تعارف کرایا تھا کہ بڑی مالدار اور بڑا نام تھا ان کا, تو کہا کہ بہرحال ان کیا کوئی حلقہ لگا ہوا تھا تو وہاں پر میں گیا بھی تھا, تو کہا بعد میں اس نے کہا کہ ایک 10 منٹ چاہیے, وہ 10 منٹ بیٹھ کے مجھ سے الگ سے اس نے کچھ باتیں کی اپنی پرسنل, تو کہا وہ جو پرسنل باتیں کر کے اس نے جو اپنے آپ کو پیش کیا نا کہ وہ کتنا پریشان اور معاملات میں گھرا ہوا ہے, تو مجھے لگا کہ شاید اس ملک کا سب سے غریب یعنی جو ہے نا بندہ یہی ہے, یعنی یوں بظاہر مال ہے, بظاہر آسائش ہی آسائش ہے لیکن در حقیقت وہ بہت اندر سے جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا, جیسے ابھی آپ نے بھی ایک چند ایک مثالیں دیں.
مالدار بعض اوقات ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں,
جی جی,
رات کو سوتے ہیں دن کو جاگ نہیں آتی ان کو, وجہ کہ اتنے قرضے آ گئے ہوتے ہوں تو اس میں ٹینشن لے گیا, یا بعض اوقات کہ لوگ پیسے کھا جاتے ہیں, اس کے ہے اس کے پاس 10 ارب روپے لیکن کسی کے 5 ارب روپے کوئی کھا جائے بالفرض, یا پھنس جائیں سو جائیں ڈوب جائیں تو اس کو ٹینشن تو آئے گا, یہ ٹینشن ہارٹ فیل کا سبب بنے گا, یہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, اس کو بے چینی رہے گی, نیند اڑ جائے گی. تو یوں مطلب ہے کہ ہم تو دیکھیں گے کہ یار یہ تو اربوں پتی ہے لیکن اندر سے یہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, یا اولاد کا اس کو سکھ نہیں ہوتا, اولاد آوارہ گردی کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ دکھ چھوٹا دکھ نہیں ہے, کسی کی اولاد نافرمان ہو, ماں باپ کو وہ یا تو لفٹ نہ کرائے, جواب نہ دے, یا جھگڑے کر کے الگ ہو جائے, تو ماں باپ کو اس کا جو دکھ ہے نا یہ کوئی بٹا نہیں سکتا ہے, اتنا دکھ ہوگا کہ کسی کے باغ کا پھل جو ہے اس کو کیڑا لگ جائے تو ظاہر ہے کہ مالی کو اس کی تکلیف مالی ہی سمجھ سکتا ہے, تو وہ ماں ہی اس کے دکھ کو سمجھ سکتی ہے جس کی اولاد اس کے ساتھ, یا اس کا باپ ہی سمجھتا جو کہ اس کی اولاد نافرمان ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے. تو یہ دکھ چھوٹے تو نہیں ہے, بظاہر مالدار ہے, مال کو کیا کرے, آگ لگائے مال کام تھوڑی آتا ہے, میں نے دیکھے بہت بڑے مالدار کھانا نہیں اترتا, مال بہت ہے, کینسر ڈکلیئر ہو گیا ہے نلکی سے لکوڈ, وہ بھی کب تک, آخرکار موت الموت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
چلو نماز کو چلے, اٹھو نماز کو چلے, نماز مصطفیٰ پڑھے, خدا کے سامنے جھکے, صحابہ بھی یہی کرے, مبلغی سبھی کہے. چلو نماز کو چلے.
اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں.
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے.
حاجی زمزم رضا اتاری کے بڑے بیٹے محمد جنید رضا اتاری کا بیان ہے کہ ابو جب کسی بھی معاملے میں ہماری اصلاح فرماتے تو بسا اوقات بعد میں معافی مانگ لیتے اور کہتے آپ کا دل دکھ گیا ہوگا.
ماشاءاللہ, اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. حاجی زمزم رضا کے بارے میں فضیلت کہ بچوں کو اگر کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر بھی لی تو بعد میں معذرت کر لیتے تھے کہ دل دکھ گیا ہو تو معاف کر دینا. ماشاءاللہ, میرے خیال میں کبھی ایسا بھی کیا ہوگا کہ احساس ہوا ہوگا کہ وہ رونگ نمبر لگ گیا ہے, میرا یہ قیاس ہے, ورنہ بار بار بچے سے اس طرح کسی ادب سکھانے کے لیے اور اصلاح کے لیے استاد یا ماں باپ ڈانٹے اور پھر یوں کریں تو بچہ تو شیر ببر بن جائے گا, تو سدھرے گا ہی نہیں. تو یہ معافی مانگنے کا بھی موقع محل ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
زمانہ محمد حماد اور زمانہ تعلق مردان سر دے امیر حسن سبرگا میں دس والی چھ دن سے والا جماعت نے کم کمیٹی چالو شوی داخل نے چالو شوی اور دے بھر سے احتیاط کل پکار دیں.
پشتہ زبان میں کیے گئے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل اکثر مساجد میں کمیٹیاں ہوتی ہیں, یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کمیٹیوں کا سلسلہ کب سے سٹارٹ ہوا, یعنی کب سے شروع ہوا, اور جو کمیٹی میں ہوتے ہیں انہیں کیا نیتیں اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے.
مسجد انتظامیہ سے مراد اب یہ دور کب سے شروع ہوا یہ تو مجھے پتا نہیں, ہو سکتا شروع سے ہی ہو کیونکہ ورنہ مسجد کی دیکھ بھال کرے گا کون اگر اس کی انتظامیہ نہیں بنائی جائے گی اور یوں اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر کچھ ترکیب بن نہیں پائے گی. سنبھالنے کے لیے ایک گھر بھی ہے تو سنبھالنے والے تو ہوتے ہیں نا, لیکن اب اس کی ہسٹری کیا ہے, کب سے چل رہے ہیں مجاوری, تو وہ شروع سے چل رہی ہے مسجدوں کی, جیسے کہ کعبے کے بھی مجاور ہوتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتے تھے, پہلے سے وہ چلے آ رہے تھے, وہ جیسے کہ چابی رکھنے والے وغیرہ, غالب حضرت عبد المطلب کے پاس بھی کعبہ شریف کی تولیت تھی, متولی تھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مسجد کی انتظامیہ کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے, سب مسجد کی انتظامیہ کو وقف کے مسائل سیکھنے چاہیے, ورنہ تو یہ کیا کریں گے, وقف کے مسائل نہیں پتا ہوں گے تو, کیونکہ مسجد ایک وقف ہی کی مطلب یعنی کہ چیز ہے, اس طرح کوئی مدرسہ چلاتا ہے یا اس طرح وقف کی کسی بھی چیز کو جو ڈیل کرتا ہے تو اس کو پتا تو ہوگا یہ وقف ہوتا کیا ہے, اس کے مسائل کیا. ابھی سارا کورس ابھی بیٹھے بیٹھے مدنی مذاکرے میں تو نہیں ہو سکتا, کے لیے مطالعہ کریں, علماء سے بیٹھ کر مشاورت کریں, ورنہ جو گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں مسجدوں میں. اب جیسے رمضان شریف آئی, رمضان شریف آئے گا نا تو رنگ روغن کیا جائے گا, پرانی دریاں اٹھائی نکالی, نئی دریا بچھاؤ کرو. اب اگر یہ مسجد کے چندے سے ہوتا ہے تو مسائل, اچھا جس نے پہلے سے رنگ کروایا اس کا رنگ اچھا, اور ویسے ہی اگر ضرورت نہیں ہے رنگ درست ہے, اب اس پر بلا وجہ رنگ کرنا کہ بھائی رمضان شریف آ گیا تو یہ بھی اسراف میں جائے گا, ناجائز ہو جائے گا. مسجد کے پیسوں سے کیا تو اور وبال آئے گا, کسی پارٹی سے پیسے اسپیشلی اس کے لیے تب بھی پرانا رنگ جس کو آپ پرانا کہہ رہے ہیں تو یہ پرانا نہیں ہے, جبکہ یہ ہے مطلب بالکل فریش, اس میں کوئی سی ایسی خرابی نہیں ہے کہ جس پر دوبارہ رنگ کرنا پڑے. تو یہ کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں, یہ سب علماء ہی ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی
اللہ تعالی علی محمد. فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری, اس پر سوال آیا ہے, کیا کاروباری حضرات صرف فرض رکعتیں پڑھیں اور اس کی عادت بنا لیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی؟
جو فرض ادا کیے وہ تو ہو جائیں گے, لیکن سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک برا اور بار بار کا ترک گناہ, گناہ پر عذاب جہنم کی حقداری. اس کی عادت نہیں بنے, سنت نے چھوڑنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی. البتہ جو مفتی فتویٰ لکھتے ہیں اور ان کی اتنی مصروفیت ہوتی ہے فتویٰ لکھنے میں, ایک اس کا بھی ایک مطلب کرائٹیریا ہے کہ اتنے حد تک اس کی مصروفیت ہے تو اس کو سنت موقعہ معاف ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہے کہ مجھے سنت موقعہ معاف, لیکن میں تو سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوڑتا ہوں, موقعہ تو پڑھتا ہوں غیر موقعہ بھی نہیں چھوڑتا. یہ بیپاری کو کہاں سے معاف ہو جائیں گی؟ بیپاری کو تو جماعت بھی معاف نہیں ہے, بیپار کی وجہ جماعت سے بھی نماز پڑھنی ہوگی. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی واقعی مجبوری نہ ہو تو صرف تجارت کی مصروفیت, وہ تو پھر اس کے لیے عبی بن خلف نے جو نمازیں ترک کرے گا وہ اپنی تجارت کی سستی کی وجہ سے, تو اس کا حشر عبی بن خلف کے ساتھ ہوا. بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جو وزارت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑا کرے گا وہ مکہ شریف کے بدنام کافر تاجر عبی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. حوالہ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 21. تو یوں یہ تجارت کی مصروفیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں نماز میں کوئی مطلب اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے, بالکل سوال ہی نہیں ہے. زیادہ پڑھنی چاہیے, اللہ نے مال دیا ہے, تجارت دی ہے, نوکری پیشہ جو ہوتے ہیں بیچارے بہت بعض اوقات آزمائش میں ہوتے ہیں, تو شکرانے میں سارے نفل بھی پڑھنے. خیر اب تو وہ شکرانے کی کیا, نفلیں تو منسوس آئیں ظہر میں جو دو نفلیں آخری, اس کے علاوہ مطلب یعنی کہ عشاء میں مغرب میں, یہ سب تو ویسے ہی سب کو پڑھنی چاہیے, اللہ توفیق دے. تو
ماضی میں ایک بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کے کہنے سے بھی مجھے پتا چلا, انہوں نے نماز کی کوئی بات چلی تھی تو کہ بہت مصروفیت ہے آپ کے سامنے یہ ٹائم نہیں ملتا, میں گھر پہ جا کر 5-6 نمازیں پڑھ لیتا ہوں رات کو, گھر پہ جاتا ہوں نا فجر زہر عصر مغرب عشاء, یوں مجھے کہا انہوں نے. پھر ان کو سمجھایا میں کہا یار یہ
ڈنر میں پگر بریک فاسٹ اینڈ لنچ وتھ ڈنر تینوں ایک ساتھ کر لیا اگر نہ کمزوری ہو جائے گی. تو یہ کمزوری ہو جائے, ایمان کمزور ہوتا ہو تو ہو جائے, بدن کمزور نہ ہو, یہ بہرحال غلط ہی ہے, قضا کرے گا تو گناہگار ہوگا بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے.
ایک دفعہ اسلام آباد کی سڑک سے میں گزر رہا تھا, کسی نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا, سڑک کی ایک طرف میں نے دیکھا پولیس کی گاڑی کھڑی ہے اور مطلب وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے, مگر نماز کا وقت تھا تو وہ سڑک پر ہی شاید جائے نماز یا کوئی سا بچھا کر یہ نمازوں کی ترتیب انہوں نے جاری رکھی تھی ایسا مجھے لگا. تو مجھے میرا بیان بھی شاید یہ پولیس والوں میں تھا, تو میں نے کہا ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں, جس کو پڑھنی نہ نماز وہ پڑھ لیتا یار. جی
پولیس والے نماز پڑھ رہے تھے؟
ہاں پولیس والے نماز پڑھ رہے تھے.
ہاں یہ عرب ممالک میں سے,
میں تو یہاں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں.
اسلام آباد میں دیکھا؟
جی پاکستان.
ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی.
تو جس کو پڑھنی ہے نماز وہ وضو بھی کر, وضو کا بھی اہتمام کر لے گا تو جائے نماز بھی ہوگی, قبلے کی سمت بھی دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ. جس کو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے اہتمام وہ اپنا شاید کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے.
مجھے کچھ ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں عرب امارات میں تھا, گاڑی کا کوئی ایسا آگے حادثہ ہو گیا تھا یا ہماری گاڑی کسی سے ٹکرا گئی تھی یا کسی نے پیچھے سے ٹکر مار لی تھی, تو وہاں تو قانون ہے آپ کو بتایا کہ بھاگ نہیں سکتا, جب تک پولیس آئے گی چالان نہیں بنائے گی. وہاں ویسا حادثہ ہوتا ہے نا, ٹریفک جام کر دیتے ہیں اور بعض اوقات پہلے یہ کیس نمٹتے. تو خیر تو ہماری گاڑی بھی اس طرح پھنسی ہوئی تھی, یا آگے کوئی حادثہ ہو گیا تھا, پورا بھول گیا ہوں, نماز کا ٹائم آ گیا. الحمدللہ ہم لوگ گاڑی چھوڑ کے قریبی مسجد میں چلے گئے تھے, نماز قضا ہو جاتی ورنہ, اتنا رش لگا ہوا تھا. جو مجھے پرانا کے واقعہ یاد آ رہا ہے اس حساب سے میں نے عرض کیا. تو واقعی جب میں آپ نے فرمایا کہ نماز کا ذہن ہو تو آدمی رستہ نکال ہی لیتا ہے, نماز چھوڑنے والی نہیں ہے, نماز اور وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے.
اتنا تورا مہربانی کریں آپ سب دیکھنے سننے والے, ابھی سنیں یا کل سوشل میڈیا پر اگر یہ کوئی کلپ چلتا ہو تو سنیں. پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں, اپنے موبائل میں پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں, ریکویسٹ ہے آپ کو, بہت ضروری ہے. کہیں بھی کسی جگہ پر بھی آپ کے لیے کوئی ایسی آزمائش ہو سکتی ہے, آپ فوراً پہلے تو نماز کا ٹائم ضرور چیک کریں کہ میری نماز کا وقت کون سا ہے, تاکہ نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے اور اسی میں قبلہ ڈائریکشن بھی الحمدللہ آپ کو مل جائے گی. پھر قبلہ ڈائریکشن بھی چیک کر کے تاکہ آپ اپنے وقت پہ اس کے پورے معاملات کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکیں.
مدری مذاکرہ مدری چینل کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم امیر الاسنہ دار برکات ملالیہ کے آفیشیل فیس بک کے جس طرح آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہے, وہاں بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال کر رہے ہیں محمد ساجد رضا, یہ کہہ رہے ہیں کیا غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے کیا پھر سے وضو کرنا ضروری ہے؟
نہیں, اگر غسل درست ہوا ہے تو اس میں آٹومیٹک اعضاء وضو دھل چکے.
ایک اور سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا چوری کا مال بیچنے والے سے خریداری کرنا درست ہے؟
چوری کا مال پتا ہے کہ یہ چوری کا ہے یا غالب گمان خیال جمتا ہے کہ یہ چوری کا ہے, دونوں صورتوں میں اس سے اس چیز کو خریدنا ناجائز ہے, گناہگار ہوا.
مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں مدنی چینل کی سکرین پر, ذرا دیکھیے
کیا لکھا ہوا ہے.
پڑھنے میں آ رہا ہے آپ سب کو؟ کیا پڑھنے میں آ رہا ہے؟ میں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں بتایا, شاید میں کچھ پڑھنے میں آ رہا ہے.
اللہ.
امین بھائی آپ کو کچھ پڑھنے میں آ رہا ہے؟
اللہ.
آپ کو؟ مدنی چینل پر جو اسلام بھائی اچھا فیضان مدینہ میں جو ہیں ان کو کہیں دکھائیے, اسلام بھائیوں کو فیضان مدینہ میں جو ہیں. اللہ کس کو پڑھنے میں آ رہا ہے؟ اچھا حضور یہ روٹی پر اللہ لکھا ہے, ذرا بتائیے نا کیا ہے. اس لیے میں نے بھی بتایا کچھ نہیں تھا, میں کہا پہلے میں دیکھ لوں کہ ہاں جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے یہ ہے.
اللہ
اللہ
اللہ. یہ چند روز پہلے میں ناشتہ کر رہا تھا, روٹی پر مجھے یہ لفظ اللہ لکھا ہوا نظر آیا, تو میں نے وہ ٹکڑا الگ کر دیا, حسن نظر آ گئے, دکھایا ان کو, اللہ. اب وہ ٹکڑا اس نے پکڑ لیا, وہ تھیلی لایا پلاسٹک کی, اس میں ڈال لیا. نہیں تو میں پہلے بھی اکا دکا ایسا موقع ہوئے تو یہ حسن رضا استعمال انہوں نے کیا ہے. تو خیر میں نے کہا میں تو سید صاحب کو دوں گا, تو سید صاحب ہمارے یہیں فیضان مدینہ کے سید صاحب ہیں, تخصص الفقہ کے طالب علم ہیں, اور قاری صاحب بھی اچھے قاری ہیں, مدنی چینل پڑھاتے ہیں, فیضان مدینہ کے کراچی کے مؤذن بھی ہیں یہ. میں نے کہا میں تو ان کو دوں گا, یہ ان کو حسن رضا کو پڑھاتے ہیں, ان کے استاد ہیں, حفظ کروا رہے ہیں. تو ہمارا لیے گئے, بولے نہیں میں رکھوں. میں نے کہا تم ان سے بھلے حاصل کر لینا, میں مجھے ان کو دینا ہے, شاید یہ تم کو دے, تم بولنا مجھے دے دو. وہ ٹھیک ہے, تو ان کو پیش ان کو ہاں ان کو دیا انہوں نے. میں نے حسن رضا آ گئے, میں نے ان کو پوچھا کیا ہوا, آپ کو دیا؟ انہوں نے مجھے نہیں دیا. پھر خیر میں کیا کہا تھا, انہوں نے سید صاحب نے ان کو مثال دی, اور مثال میں بھول نہیں سکتا اپنے منہ سے.
قائد صاحب نے کہا تھا کہ ایک باغ ہے, اس میں آپ اور سارے پھل لگے ہیں, آپ ان کو توڑ کے نکال سکتے ہیں لیکن میں نہیں نکال سکتا, اور آج مجھے ایک پھل مل گیا.
اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب کے پاس جب گئے روٹی کا وہ ٹکڑا لے کر تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے دے دیں سید صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو
ملتا رہتا ہے
آپ باغ کے اندر ہیں, وہاں سے جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں, میں تھوڑی لے سکتا ہوں, تو آج مجھے مل گیا تو پھر میں آپ کو کیسے دوں.
آج باغ کے مالی نے میرے کو دے دیا.
یہ اس کی کہانی ہے.
ماشاءاللہ
بڑا واضح لکھا ہوا ہے.
اچھا اس طرح کوئی ہمارے کسی اس پر اگر کوئی ایسے ماشاء اللہ مقدس نام آتا ہے تو یہ اس کے تعلق سے ہم کیا ایک اچھا شگن کے طور پر ہی لیں گے, اچھی علامت کے طور پر لیں گے؟
جی جی, ظاہر ہے کہ وہ اب یہ ایمان افروز ہے, اس میں کوئی باغڑ بلا نہیں بنا ہوا, شیر چیتا نہیں بنا ہوا, میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ اس میں ذات, اور اللہ کے نام میں تو کیا شان ہے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جذب القلوب میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے درشی پڑھنے اللہم صلی علی, تو اللہ سے شروع ہوا نا, تو جب اللہ پاک کا نام اس طرح اللہ لیتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ پاک کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ یاد کیا, تمام اس کے ناموں اور اللہ پاک کی تمام صفتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا, اللہ کہنا. تو الحمدللہ میں بھی اللہ اللہ لکھتا رہتا ہوں اکثر, تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام دیا. روٹی بھری ہے قدرتی طور پر, توے پر یہ پکی ہوئی ہے, لیکن یہ قدرتی طور پر ایسا اینگل بنا نا کہ وہ اللہ اس پہ سبت ہو گیا, نقش ہو گیا الحمدللہ. یہ اچھا ہی شگون ہے, ظاہر وہ میرے رب کا کرم ہے کہ سارے غیر مسلموں کو اللہ کو مان لینا چاہیے, ایمان لے آنا چاہیے, اللہ پاک کی شان ہے. دیکھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو, تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو, تو منظم سے مبرا سے سو, علم و قدرت سے ہر جا ہے تو, علم و قدرت سے ہر جا ہے تو,
AI سے بنایا گیا ہے.
انظر الى السمكة الصفراء, السمكة البيضاء. البيضاء, هل ترى انها تفتح فمها؟ انظروا, السمكة تفتح فمها كثيرا, هل هي تشرب الماء؟
لا, بل اظن انها تتنفس.
ولكن كيف تتنفس؟ الا يدخل الماء في انفها؟
سبحان الله,
سبحان الله.
هذا سؤال ذكي ومحير حقا, تعالوا معي لنسأله فضيلة الشيخ عن هذا الأمر. سيدي لدينا سؤال, كيف تتنفس الأسماك تحت الماء دون أن يدخل الماء في أنوفها؟
سيدي ہم بچوں کا ایک سوال ہے کہ مچھلیاں پانی کے اندر سانس کیسے لیتی ہیں, کیا پانی ان کی ناک میں نہیں جاتا؟
ماشاءاللہ, بڑے دنوں سے اس سوال کبھی کبھی یاد آتا تھا, پہلے تو اس طرح کا بچوں کا دکھاتے تھے عربی کا, تو آج پھر ماشاء اللہ چلا ہے, بڑا دلچسپ, اور جو عربی جانتے ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف. سانس یہ ناک سے, کہا جاتا ہے کہ مچھلی ناک سے سونگتی ہے اور یہ گلفڑوں سے سانس لیتی ہے. اب پانی ناک میں یہ چونکہ سانس نہیں لیتی, ضرورت نہیں سونگتی ہے, تو یوں سانس میں پانی جاتا تو یہ صورت نہیں ہے. اچھا پھر پانی اگر اس میں جائے بھی مچھلی کے پیٹ میں تو اس کے لیے پرابلم نہیں ہے کہ تو مچھلی پانی کے بغیر تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی نا, یہ تو رہتی ہی پانی میں, پانی سے باہر نکلے گی تو مر جاتی ہے. اچھا یہ گل پھڑے کیا ہوتے ہیں, ریلس گلس کیا, گلس گلس, اچھا گلس کیا ہوتے ہیں, اس کا اگر دکھا دیتے نا کہ یہ ہوتے ہیں گل پڑے, یہاں سے مطلب وہ کنگیاں نظر آتی ہیں لال لال بعض بعد مچھلی کی, یہ سر کے حصے میں گردن کے پاس, اگر مچھلی آپ نے کبھی دیکھی ہو تقریباً نے دیکھی ہوگی, تو یہ جو کنگیاں نظر آتی ہیں نا یہ حصہ گل پھڑا کہلاتا ہے. یہ گل پھڑا نہیں ہے, تو منہ ہے, یہ جو سائڈوں پہ جو کٹ نظر آ رہا نا اس کے اندر کنگی نما وہ ہوتے ہیں کنگیاں لال لال. یہ بازوں کی کنگیاں نرم ہوتی کھائی جاتی ہیں, بازوں کی نہیں کھائی جاتی سخت ہوتی ہے, لیکن جنرلی تو یہ پھینک دیتے لوگ کھاتے نہیں ہیں, سر بھی پھینک دیتے. حالانکہ مچھلی کا بہترین حصہ سر ہے, بنگلہ دیش میں سر کھایا جاتا ہے, تو یہ بنگلہ دیشی عقل بہت ہوتی ہے ان میں, آپ کو واسطہ کم پڑا ہوگا عقل مند ہوتے ہیں. کیرلا ایک انڈیا کا ایک وہ صوبہ ہے کیرلا, وہاں سر بہت کھایا جاتا ہے مچھلی کا, بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بکثرت کھاتے ہیں پتا چلا, اور کیرلا والے عقل مند بھی مانے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں نظر بھی آتے ہیں, یہاں بھی پائے جاتے ہیں کیرلا کے, اس میں کافی مسلم آبادی بھی بہت ہے اس میں کیرلا میں, یہ سمجھدار ہوتے ہیں زیادہ سمجھ. ہمارے یہاں سر نہیں کھایا جاتا, سر کھاتے ہیں, اب مچھلی کا سر نہیں کھاتا تو لوگوں کا سر کھاتے ہیں, یوں سمجھ لو. تو جو لوگوں کا سر کھاتا ہے اس میں عقل کم ہوتی ہے, فضول بحثیں کر کر کے جو سر کھاتے ہیں تو وہ سمجھدار نہیں ہوتے. یہ گل پھڑا دکھایا نکال کے, اب واضح ہو گیا یہ لال لال جو نظر آ رہا ہے یہ گل پھڑا ہے, اور اس میں بھی دھوکہ کی بھی صورت ہوتی ہے, بیچنے والے اس میں کوئی کلر ڈال کے اس کو لال کر دیتے ہیں, یہ لال جو ہوتا ہے نا تازے کی نشانی ہوتا ہے, یہ باسی مچھلی اس طرح گاہک کو ٹکا دیں گے لال کر کے, دھوکہ گناہگار ہوتے ہیں سر اس طرح. لیکن میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں ٹیکنک مچھلی کے عجائبات, ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں اس طرح کی معلومات مچھلی کی آپ کو مل جائیں گی, مختصر رسالہ ہے, بڑا دلچسپ رسالہ ہے, نہ پڑھا تو ضرور پڑھیے گا, اس میں مچھلی پکانے کے طریقے بھی لکھے ہیں, یعنی کہ اور بڑی بڑی مچھلیوں کے واقعات, ان کی کیفیات, اور شاید شروع کریں گے تو چھوڑنے کو دل نہ کرے, یہ معلومات آپ کو ملیں گی. مختصر رسالہ ابھی انشاءاللہ یہ بتا دیں گے کتنے پیج ہیں اور کیا اس کا پرائس.
مچھلی کے عجائبات مکتبۃ المدینہ کا رسالہ 53 صفحات ہیں اور 20 روپیز, 20 روپے میں آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں,
صرف 20 روپے میں
جی,
53 پیجز, جلدی بکنگ کروا لیں ختم ہو جائے, کیوں نیا چھپے گا تو پھر زیادہ, پھر چارج زیادہ ہوگا اس کا, مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کسی نے کیا خوب نصیحت کہی, سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت حاصل ہوتی ہے, جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جبکہ جوڑے رکھنے کے لیے سخت ہونا ضروری ہے. پیارے مرشدی اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, میری والدہ محترمہ کا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے, آپ دعائے سلامتی فرما دیجئے.
کریم آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے, ان کی آنکھیں روشن رہیں تاکہ کعبے کی سبز گنبد کی زیارت کر سکیں اور قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکیں. ماشاءاللہ نرم سیمنٹ جو ہے وہ نرم ہوتی ہے, تو اگر کوئی تعمیر کرنی ہے, اینٹیں جوڑنی ہے تو وہ نرم ہوگی تو ہی جڑیں گی, اگر وہ سیمنٹ سخت ہے تو پھر یہ جڑیں گی نہیں نا, بالکل نرم نرم ہو کر پھر رکھ کے, اب یہ سوکھ کر سخت ہو جائے گی, تو اس کو جوڑے رہنے کے لیے سخت بننا ضروری ہے, تو یہ سخت رہے گی تو یہ اینٹ جدا نہیں ہوگی جڑی رہے گی, اگر نرم ہی رہتی ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں تھا, وہ جڑتی نہیں اس سے. تو یوں رشتے داریاں جو ہیں یہ نرمی کے ساتھ اس کو ایسا جوڑ دیں اور ایسے سخت جڑ جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رشتے توڑ نہ سکے, ہے نا, کان میں بولتے ہیں یوں توڑوا دیتے ہیں, مطلب غیبتیں کر کے توڑوا دیتے ہیں, چگنیاں کھا کے توڑوا دیتے ہیں تو آپ کے رشتے سے مضبوط ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑوا نہ سکے. تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی, تو جوڑنے کے لیے آیا ہے توڑنے کے لیے نہیں آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے.
یہ کلپ حاجیوں کی راہنمائی کے لیے ہے. دادا جان آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے.
میں تو تیار ہوں, آپ نے تیاری نہیں کی.
دادا جان میں تو نئے کپڑے پہنے تیار ہوں.
بیٹا حج و عمرہ کے لیے خاص کپڑے ہوتے ہیں.
خاص کپڑے وہ کیا ہوتے ہیں؟
یہ بغیر سلی ہوئی دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے مرد استعمال کرتے ہیں.
اچھا
حمزہ بیٹا, ایسا لباس پہننے کے ہم عادی نہیں ہوتے, لہٰذا گھر ہی میں احرام باندھنے کی پریکٹس کر لیجئے.
اور بعض افراد ایئرپورٹ پر احرام باندھ رہے ہوتے ہیں. ایئرپورٹس پر رش کی وجہ سے آپ کو وقت زیادہ لگ سکتا ہے.
میرا مشورہ تو یہی ہے کہ گھر ہی سے احرام باندھ کر اپنے سفر کا آغاز کیجئے, کیونکہ گھر پر آپ سکون کے ساتھ اچھے اور بہتر طریقے سے احرام باندھ سکتے ہیں.
دادا جان ہم بھی جہاز میں احرام باندھتے کتنا مزہ آتا.
حمزہ بیٹا جہاز میں کپڑے بدلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور تاخیر ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ میقات بھی گزر جائے.
دادا جان میقات یہ کیا ہے؟
کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ کے سوال کے بارے میں کہ میقات کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ احرام باندھنے کی پریکٹس ایئرپورٹ پر اور جہاز میں احرام باندھنے کی احتیاطیں اپنے تجربات کی روشنی میں حاجیوں کی رہنمائی فرما دیجئے.
حج کا پر بہار موسم ہے اور اشہور حج برکتیں لٹا رہے ہیں. ذیقات شریف بھی یہ حج کا مہینہ ہے, تو جس کو مطلب ہے کہ عمرہ یا حج کرنا ہے تو یہ احرام کی اگر باندھ کر پہلے پریکٹس گھر میں کر لے نا, چل سکتا ہے کہ نہیں, اٹھ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ اس کا تجربہ ہوتا نہیں ہے. خاص کر کے تیبند میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں, اگر صحیح نہیں بندھے گا تو آپ وہ موومنٹ کرنا آپ کے لیے دشوار ہوگا. تو کس طرح باندھنا کسی سے سیکھنا بھی پڑے گا تجربہ کار سے, تو یہ آپ موومنٹ کر سکیں. پھر یہ کہ بعض لوگ ناف کے نیچے ہو جاتا ہے, وہ اوپر کا کپڑا اٹھ جاتا ہے, تو اب ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت یہ چاروں طرف جو اس کا گولائی میں ایریا ہے سب کے سب یہ ستر میں داخل ہے مرد کے, ٹھیک ہے نا. عورت کا ستر تو اور بھی بڑا ہے, تو یہ بعض لوگوں کا ناف کے نیچے ہوتا ہے, تو یہ پیٹ کا وہ حصہ نظر آتا ہے, تو یہ گناہ کا کام ہے دوسروں کے سامنے اس کو کھولنا. اپنے لیے بھی بلا ضرورت کھولنا یہ بھی جائز نہیں ہے, ستر کھولنا یہ خیال رکھیے گا. تو یوں مطلب یہ کہ اس کی پریکٹس آپ کرنے, اس میں نماز کی مومنٹ جو ہوتی ہے سجدے میں جانا جھکنا اٹھنا یہ بھی اس میں گھر میں آپ کرنے, واقعی بہت دشواری ہوتی ہے بعض اوقات فرسٹ ٹائم زندگی میں پہنا ہو نا, اب وہ احرام سنبھالے یا نماز کو سنبھالے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, اس لیے یہ پریکٹس اچھا. اور اوپر کی بھی پریکٹس کر لیں احرام کی, کہ ورنہ یہ کہ ادھر سے کھل جائے گا ادھر سے کھل جائے گا, پیٹ سے اوپر چلا جائے گا, پیٹھ کھل جائے گی کبھی ہٹ جائے گا, تو یہ اس کو پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ مناسب ہوگا. اور احرام فل سائز کا ہو, سستا لینے کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آزمائش بڑھ جائے. ویسے تولیہ کا احرام میں نے مناسب محسوس کیا ہے کہ ہوا سے جلدی نہیں اڑے گا, تھوڑی بہت ہوا سے جام ہو جائے گا, تو یہ اب گرمیوں میں تھوڑا آزمائش ہوتی ہے اس میں. اور تہبند چاہے تو موٹے کپڑے کا بھلے پہن لیں, لیکن تولیہ اوپر ہوگا تو آسانی, یہ بعض صورتوں میں, بعض صورتوں میں کہ دونوں تولیہ ہوں تو آسانی ہوں گی, بعض صورتوں میں دونوں کپڑے کی چادریں ہوں گی تو آسانی ہوں گی, پھر سیزن وائز بھی اس کا حساب ہوتا ہے کہ کون سا آپ کو موافق آئے. کندھا کھلا رکھ کر بعض لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہ, مقولہ تنزیہ ہے کندھا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا احتیاطیں کرنی, یہ بھی شاید سوال ہے. تو یہ تو ساری وہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے, تو اس کی تو پوری لسٹ ہے. اچھا اب میقات کے تعلق سے عرض کرتا ہوں کہ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام سے آگے جانا جائز نہیں, چاہے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہو, کسی دوست کے پاس جا رہا ہو, یا اپنا گھر ہے اس کا مکہ شریف میں اس لیے جا رہا ہو, کسی طرح بھی اس کو اگر مکہ مکرمہ جانا ہے تو میقات کے باہر سے وہ چلا ہے, سپوز کرو کہ پاکستان سے چلا ہے, اب وہ جاتا ہے مکہ شریف میں کہ اس کا عمرے کا ارادہ نہیں ہے, تو اب مکہ شریف جانا چاہتا ہے, یہ تب بھی یہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اب وہ احرام چاہے عمرہ شریف کا ہو چاہے حج کا ہو, احرام واجب ہے, یہ خیال رکھیے گا. یہ ڈرائیوروں کے لیے بیچاروں کے لیے بڑا مسائل ہوتا ہے, یہ آنا جانا کر رہے ہوتے ہیں بغیر احرام کے, میقات سے باہر چلے جائیں گے پھر میقات کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور یہ احرام ضروری ہے. میقات کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ میقات, اچھا میقات پھر مختلف ہیں. اب ہم پاکستان میں جائیں گے تو میقات ایسی کوہ یلم لم, یہ جدہ شریف سے 70 کلومیٹر پہلے جو لکھا ہوا ہے کہ وہ آ جاتی ہے میقات. جدہ شریف یہ میقات کے باہر نہیں ہے, جدہ شریف جو ہے یہ حل میں ہے, میقات اور حرم کے درمیان جو مقام ہوتا ہے اس کو حل بولتے ہیں. تو جو جدہ شریف میں اور مکہ پاک جانا چاہتا ہے, جدہ شریف میں رہتا ہے جیسے مکہ پاک میں, اس کو احرام واجب نہیں ہے کیونکہ یہ میقات سے کے باہر سے نہیں آ رہا نا, ہل کے اندر سے حرم میں جا رہا ہے, تو وہ جائز ہے اس کے لیے. تو جدہ شریف جو جا رہے ہیں جیسے یہاں حج کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے جو بہتر طریقہ وہ حمزہ کے دادا جان نے بتایا نا وہ درست, کہ پہلے سے مطلب باندھ لیں, ہوائی جہاز میں باندھنے کا موقع ملے گا نہیں, کہاں کپڑے بدلی کریں گے کیسے باندھیں گے, دشواری ہوگی. ہاں اگر شپ جو ہوتی ہے سفینہ مدینہ, پہلے تو چلتے تھے, اب ہمارے یہاں پاکستان میں تو نہیں چلتے, دوسرے ملکوں کا پتہ نہیں ہے سفینے جاتے ہوں, تو سفینے میں شروع سے احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لمبا سفر ہوتا ہے, تو وہ بعد میں وہاں موقع مل جاتا ہے, جگہ کشادہ ہوتی ہے, تو وہاں احرام باندھ لے. اچھا احرام باندھنے سے یعنی کپڑے دونوں لپیٹ لیے تو احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہو جاتی, یہ دوسرے لباس ہی کی طرح اس میں رہے گا, کوئی پابندی نہیں ہے. پابندیاں کب شروع ہوں گی؟ جب احرام کی نیت کرے گا, پابندی اب بھی شروع نہیں ہوگی. نیت کے بعد لبیک یا اس کی مثل جب تک نہیں کہے گا احرام کی پابندی شروع نہیں ہوگی. تو نیت, اچھا دو نفل, یہ نفل یہ ضروری نہیں ہے, یعنی اگر کسی نے احرام کی نیت کری مگر نفل نہیں پڑھے, مثلا مکرو وقت تھا تو نفل پڑھنا اجازت نہیں ہے اس طرح, یا ویسے سستی کی وجہ سے اس نے نفل نہیں بھی پڑھے تب بھی احرام کی نیت ممکن ہے کر لے, ٹھیک ہے. سنت یہ ہے کہ وہ نفلیں پڑھ کے پہلے نفلیں پڑھے تو چھوڑنی نہیں چاہیے. تو اب یہ کہ احرام کی نیت کر کے جب احرام کی نیت کریں گے کہ میقات سے پہلے کرنی ہے, میقات کے بعد کریں گے تو میقات چونکہ آپ نے کراس کر لیا بغیر احرام کے, جانا ہی مکہ شریف تھا, تو اب یہ کہ دم واجب ہو جائے گا, یہاں ترک واجب پر دم ہوتا ہے. ایک قربانی جن شرائط کی, جس یعنی بکرے کی جو شرائط ہے قربانی کے, انہی شرائط کا بکرا وہ بھی حدود حرم میں, حدود حرم بہت ہے, کعبہ شریف بھی حرم میں, مسجد الحرام بھی حرم میں. مسجد الحرام کو لوگ سمجھتے ہیں حرم ہے, بے شک وہ حرم شریف ہے لیکن اس کے باہر بھی حرم ہے اور میلوں تک حرم پھیلا ہوا ہے, تو حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اب یہ کہ قربانی جو کرنی ہوگی اس کو حدود حرم میں ہی کرنی ہوگی, وہ جو دم واجب ہوا, اور اس کو نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی کو یعنی مالدار کو کھلا سکتا ہے, یہ غریبوں میں صدقہ ہوگا. اچھا اب کوئی میقات میں آ تو گیا بغیر احرام کے, اب وہ دم سے بچنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ کہ میقات کے باہر نکل آئے. میقات کے جب باہر نکل جائے گا پھر وہاں سے احرام باندھ کر داخل ہو جائے حرم میں, تو اب یہ کہ وہ دم جو اس کا معاف ہو جائے گا, یہ سہولت ہے. لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کو لے کون جائے گا حرم کے باہر؟ وہ تو جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کو یہ صورتیں بن سکتی ہیں, عام آدمی کو نہیں بن سکتی صورت. یہ چند مطلب مسائل اس کے عرض کیے میں نے, باقی پابندیاں جو ہے وہ تو اس کی تفصیل تو کافی ہے, کیا مطلب حرام ہے, کیا مکروہ ہے, کیا اجازتیں ہیں, تو یہ پوری لسٹیں اس میں رفیق الحرمین میں موجود ہیں, وہاں سے دیکھ لیجئے. جو مکتبۃ المدینہ کتاب ہے رفیق الحرمین حج کی کتاب, وہ مطلب ڈیٹیل ہے اس میں, بہار شریف کے چھٹے حصے میں بھی یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, یہ رفیق الحرمین. تو یہ 330 روپے اس کا ہدیہ میننگ پرائس قیمت ہے, رفیق الحرمین 351 اس کے پیجز ہیں, 330 روپیز اس کی پرائس ہے, قیمت ہے.
عید قربان, عید قربان, عید قربان, عید قربان.
قصابی صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ حلال روزی کا بھی ایک سبب ہے, مگر اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل جاننا بھی بہت ضروری ہے.
گوشت فروشوں کا مدنی مذاکرہ, آپ ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ. اس میں جانور کاٹنے کے جو اہم مسائل ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتانی ہیں. قربانی کے دنوں میں بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی, جانوروں کو جس طرح بازوں کا یہ گراتے ہیں پھر گھسیٹتے ہیں پتھروں پر کنکروں پر, سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, کسی بھی جانور کو ایزا نہیں دینی چاہیے.
تو پھر قصابوں اور ان کے پیشے سے منسلک مسائل کی رہنمائی کے لیے دیکھیے 28 اپریل 2026 بروز منگل قریباً رات 9:15 براہ راست مدنی مذاکرہ, جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالوں کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائیں گے. قصاب اور اس پیشے سے وابستہ افراد کے ساتھ ساتھ دیگر عاشقان رسول بھی اس مدنی مذاکرے میں لازمی شرکت فرمائیں. یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا. یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز با جماعت 9:15 ہے.
اس میں جو قربانیاں کرواتے ہیں نا, جو مطلب جو بکنگ کرواتے ہیں ہمارے گوشت فروش اسلامی بھائیوں سے, قصاب اسلامی بھائیوں سے, تو جو اس طرح کی بکنگ کرواتے ہیں اور جو جن کے جانور باقاعدہ ذبح ہوتے ہیں, ان سب کے لیے اس میں جو کچھ سیکھنے کو ہوگا وہ اپنی مثال آپ ہوگا اللہ نے چاہ تو. تو جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ بھی, اور جن کے یہاں قربانیاں ہوتی ہیں وہ بھی, اور جو قربانیاں دیکھتے ہیں وہ بھی, یعنی یوں سمجھے کہ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے, تمام عاشقان رسول کے لیے یہ ایک بہترین مدنی مذاکرہ ہوگا. اور جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جن کو گوشت کی اتنی معلومات نہیں ہوتی, ان کے لیے بھی یہ کم فائدہ مند نہیں ہوگا. تو ہر ایک کو اس مدنی مذاکرے کو ضرور بھی ضرور دیکھنا چاہیے, اور جو کراچی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آ سکے اس کو آنا چاہیے. اچھا, آپ میں سے کئی گوشت لینے کے لیے تو جاتے ہوں گے, کئی دیکھنے سننے والے, تو جن سے گوشت لیتے ہوں گے ان کو تو آپ جانتے ہوں گے, تو ان کو بھی دعوت ہے, بھائی آپ میرے ساتھ آئیے گا. آپ بھی جتنے اسلام, کئی مطلب ہزاروں اسلام پیشہ جاتے ہوگا گوشت لینے کے لیے مارکیٹوں میں, اور کوئی نہ کوئی گوشت والا چھوٹے جانور کا بڑے جانور کا یہ ہے, تو وہ بھی آ جائے. اچھا, مرغی والوں کو بھی محروم نہ کرے, جو مرغی کاٹتے ہیں ان کو بھی لے کر آ جائیں, کیونکہ ذبح سے تو ان کو بھی تعلق ہوتا ہے, تو اس میں بھی جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی اللہ نے چاہ تو شامل کر لیا جائے گا. تو یا جو ان کے فائدے کی باتیں ہوں گی وہ بھی بتا دی جائیں گی. ابھی پچھلے دنوں وہ کیٹل فارم والوں کے ساتھ جو سلسلہ ہوا ہمارا سوال جواب کا, انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنے گی اور اس کی ریکارڈنگ تو ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کو آن ایئر کریں گے. ان کو بھی ایسے ایسے مطلب کہ وظیفے اور برکت کی, بلکہ امیر سنو جو بیان کیا تو بیان کا موضوع تھا مالدار بننے کا طریقہ, موضوع اسی بیان اسی موضوع پر تھا مالدار بننے کا طریقہ, تو وہ بھی اپنا مطلب دلچسپ ترین موضوع تھا, اور اس میں بھی بڑے پیارے پیارے واقعات اور چیزیں بیان ہوئی ہیں. تو یوں مطلب انشاءاللہ امید ہے کہ کافی فائدہ حاصل ہوگا. تو آپ سب نے 28 اپریل 2026 کو اس مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ.
پاکستان میں اور بیرون پاکستان اجتماعی قربانی جن کے تحت ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں, اور جن قصاب سے وہ بکنگ کرواتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں اور اجتماعی طور پر شرکت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گے.
کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے, یہ سینٹینس کیوں کہا؟ اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے جھوٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, مگر آسانی کے لیے اور کبھی فائدے کے لیے ہم سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. کیا واقعی جھوٹ ایک مجبوری ہے یا اسے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟
آج کل کے دور میں تھوڑا بہت جھوٹ نہ بولو نا وہ کام ہی نہیں چلتا. بزنس میں روزمرہ کے معاملات میں لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے.
کیوں, بہرے بہرے ہو جاتے ہیں کیا؟
بہرے نہیں, سچ بتا دو ان کو, صحیح قیمت بتا دو, سیدھے سیدھے بات کرو تو بولتے ہیں صحیح سے بات نہیں کرتے, اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیتے ہیں. اب تھوڑا سا گھما پھرا کے تھوڑا جھوٹ کا مسالہ لگاؤ تو کسٹمر بیٹھ بھی جاتا ہے, سن بھی لیتا ہے بات, پھر آخر میں ہم اس کو اپنی مرضی کی قیمت پہ بیچ بھی دیتے ہیں.
اصل میں مسئلہ یہی ہے, ہم نے جھوٹ کو ہے نا تھوڑا سا سمجھ کر نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے.
تو کیا کریں,
سچ بولیں,
سب جگہ سچ بولیں,
ایز اے مسلم سچ ہی بولنا چاہیے نا بھائی,
پھر ہو گئے کام.
کیا
چل گئے بزنس,
تو بزنس چلانے کے لیے جھوٹ ضروری ہے.
بالکل, سچ بول دیں گے تو کوئی بزنس نہیں کر سکتے ہم کسی کے ساتھ, تو تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے.
اگر سچ بولنے سے نا لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو جانے دیں. آپ تھوڑا سا سوچئے کہ وہ تعلق کیسا تھا کہ جو جھوٹ پہ کھڑا تھا.
سب ہی جھوٹ بولتے,
سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے مسعود بھائی,
نیت تو صاف ہی ہوتی ہے نا.
دیکھیں غلط راستہ جو ہے نا صحیح نیت سے درست نہیں ہوتا, غلط غلط ہوتا ہے.
تو پھر کیا کریں؟
شیخ کی طرف چلتے ہیں. شیخ آپ نے مسعود بھائی کی باتوں کو بھی سنا اور میں نے بھی کچھ باتیں کی ہے کہ جھوٹ بولنا لگتا ہے کہ نا عادت اور مجبوری دونوں ہی ہو گئی ہے, تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟
ہر مسلمان سمجھتا درست کیا ہے, جھوٹ سے بچنا یہ درست ہے, جھوٹ خراب چیز ہے یہ درست ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے یہ درست بات ہے, اور جھوٹ کو مجبوری بنا لینا یہ نہ درست ہے, جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ کہنا یہ بھی نہ درست ہے, غلط ہے. تو جھوٹ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے, اور جھوٹے کا ویسے دنیا میں بھی اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اگر وہ کبھی سچی بات کرے نا تب بھی شک پڑتا ہے کہ یار یہ بول رہا ہے نا, اس لیے تھوڑا یار سوچ سمجھ کر اس کی بات پر اعتماد کرنا. پھر جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے, جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے, اور میں میری جھوٹ کی عادت نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے بعض اوقات کہ عادی لوگ اس طرح بولتے ہیں, تجربے کی بات ہے, میری جھوٹ کی عادت نہیں ہے, حالانکہ اس کے صریح جھوٹ اپنے سامنے ہوتے ہیں بعض اوقات, کھلے جھوٹ. تو یوں بولنا یہ مطلب, پھر اس کو معاذ اللہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ, یہ بہت خطرناک ہے. ایک فتاوی رضویہ شریف کا ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں جزیہ, اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی موجود ہے. تو میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا, استفتا ہے نا, فتویٰ پوچھا گیا. امر نے, امر ایک فرضی نام ہے, امر نے جان بوجھ کر کچہری یعنی کورٹ میں جھوٹی گواہی دی. لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچہری میں آج کل سچ کون بولتا ہے, یہ جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ ہی تو بولتے ہیں, اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا؟ یہ الفاظ بڑے خطرناک ہے, اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا؟ الجواب, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا جواب ہے بالثواب. حدیث میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا. حوالہ ابن ماجہ جلد 3 صفحہ حدیث نمبر 2373. مزید اعلی حضرت اب اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں, یہاں تک تو گناہ گناہ کبیرہ ہی تھا، بڑا گناہ تھا جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کو بس ہے، کافی ہے. آگے اس کا کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا؟ سری کلمہ کفر ہے، کھلا کفر ہے. اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے، نئے سرے سے اسلام قبول کرے، اسلام سے نکل چکا ہے، توبہ کرے اس کفر سے، نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اور اگر عورت رکھتا ہو تو از سر نو، نئے سرے سے اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح، یعنی نئے سرے سے نکاح ضروری ہے، نکاح بھی رینیو کرنا ہوگا اس کو، وہ نکاح سے وہ نکاح ٹوٹ چکا ہے اس کا. حوالہ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 149 تا 150. تو یہ مطلب جھوٹ میں بڑی دلیری کے ساتھ بے باکی سے لوگ کلام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، پھر جھوٹ کی تائید میں یہ جملے جو بول رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کے جملے کہ میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا، جھوٹ کو اچھا کہا نا اس بدبخت نے، ساحل نے تو بتایا کہ کہا کسی نے، تو وہ اسلام سے ہی نکل گئے. یہ جھوٹی گواہی کے تعلق سے یہ فتویٰ ہے. تو بہرحال یہ کہ جھوٹ چونکہ قرآن و حدیث سے اس کی مذمت ہے، قرآن کریم میں بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو جھوٹ کو اچھا نہیں کہا جائے گا، یہ برا ہے. حدیث پاک میں جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ حق تعالی کی نافرمانی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور حق تعالی کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں. جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، نفاق اور منافقت. اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ بولنا بہت بڑی خیانت ہے. جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اسے رب تعالی کے ہاں کذاب، یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والے پر اللہ پاک نظر رحمت نہ فرمائے گا. بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت یعنی بربادی ہے، تباہی ہے. جھوٹے شخص کو قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. کاش ہم سب سچ بولنے والے بن جائیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. اللہ پاک ہمیں جھوٹ کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. اب یہ کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور یہ جو ہے نا کہ کاروبار نہیں ہوتا، تو کیا جو سچ بولتے ہیں بھوکے مرتے ہیں؟ اولیاء کرام جن کے مزاروں پہ آج بھی رونقیں اور لوگوں کے ہجوم ہیں، بھلے صدیاں ہو گئیں ان کی وفات کو، یہ سچے لوگ تھے، تو آج ان کے پیچھے لوگ ہیں. اور جھوٹے تاجروں کے پیچھے کون ہے؟ ان کی قبروں پر تو کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر کام بہت اچھا چلتا ہے، سمجھے. اور قرآن کریم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو جھوٹوں کا تذکرہ آیا تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ بھی قرآن شریف کی آیت، اور یہ بھی قرآن شریف کی آیت کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہ ہوتا تو لعنت ان پر کیوں بھیجی گئی؟ اور اگر سچ بولنا اتنا ہی برا ہے کہ جھوٹ بولے گا تو ہی گزارا ہوگا، سچ بولے گا تو بھوکا مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، معاذ اللہ. پھر اللہ پاک تو فرما رہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ. تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سچے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے. تو اس لیے جھوٹ تو کبھی بولنا ہی نہیں چاہیے، سانچ کو آنچ نہیں ہے، سمجھے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. جتنا بھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیجئے. اور جھوٹ بول کر کسی کی حق تلفی اگر کی ہے یا اس کی دل آزاری کی ہے تو وہ پھر اس کے یعنی کہ تلافیاں بھی باقی رہیں گی، معافی مانگنا یا جو نقصان پہنچایا ہے جھوٹ بول کر مالی طور پر، تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا، یہ تلافی ہے، یا وہ معاف کر دے. بہرحال یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچوں کی ماشاء اللہ قدر ہے، سچوں یعنی کہ کاروبار میں بھی جو سچ بولتا ہے نا، شروع میں ہو سکتا ہے اس کی آزمائش ہو، گاہک چلے جائیں، لیکن آہستہ آہستہ گاہک کا ذہن بن جائے گا کہ یار یہ بندہ یار بالکل ریئل کام کرتا ہے، صاف صاف بول دیتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، میری چیز میں لینا ہے تو لو. تو آہستہ آہستہ پھر یہ دوسروں کو بتائے گا نا، پھر اس کے پاس گاہک بڑھ جائیں گے کہ یار یہ صحیح آدمی ہے، یہ چیز صحیح دیتا ہے. اور جھوٹ جو ہے نا، یہ پاپ چھاپرے چڑی پوکارے چھے، ایک گجراتی کہاوت ہے کہ گناہ جو ہے چھپر پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے. یہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹ بول کے کاروبار کرے گا، آہستہ 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 لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا، اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، جھوٹے گا بھروسہ نہیں کریں گے لوگ. اللہ پاک ہمیں سچا بنائے اور سچوں کا ساتھی بنائے. میرا رب سچا، اس کے محبوب سچے، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ہے صادق، صادق یعنی سچ بولنے والا. اللہ ہمیں صادق و امین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ قدموں میں رکھے، اور ان کے فرامین کے مطابق ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت بخشے، اور جھوٹ سے اللہ کریم ہم سب کو بچا کر رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں جھوٹ نہ بولوں کبھی، گالی نہ نکالو، میں جھوٹ نہ بولوں کبھی، گالی نہ نکالو، میں جھوٹ نہ بولوں کبھی، گالی نہ نکالو. اللہ مرض سے تو گناہ شفا دے، اللہ مرض سے تو گناہ شفا دے. اخلاق ہو اچھا میرا کردار ہو سدھرا، اخلاق ہو اچھا میرا کردار ہو سدھرا. محبوب کا صدقہ مجھے تو نے بنا دے، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.
حیدر علی اتاری عرض کر رہا ہوں جڑا والا سے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ باپا جان آپ ارشاد فرما دے کہ حج کس پر فرض ہے، اور بعض لوگ حج فرض ہوتا ہے اور پھر بھی حج نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے. جزاک اللہ خیرہ. میرے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا کی عرض ہے. جزاک اللہ خیرہ.
ویاکم. حج فرض کے لیے کہ اس کے پاس خرچہ بھی ہو راستے کا، اور یہاں مطلب یعنی کہ بھی اس کی اولاد وغیرہ یہ بھی تلف نہ ہو، ضائع نہ ہو، پھر یہ کہ راستے بھی محفوظ ہوں وغیرہ، ڈیٹیل کافی اس میں حج فرض ہونے کی تفصیل ہے. اب راستے بھی محفوظ ہیں، اور مین مطلب جو ہے نا کہ وہ اخراجات، آنے جانے کا خرچ، اور اللہ پاک کی توفیق ہو تو اس فرض کو ادا کرنے والے بالکل کرتے ہیں، بلکہ کرنے والے ہر سال نفل حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو توفیق نہیں ہے تو فرض بھی نہیں کرتے، حالانکہ پیسوں کا ڈھیر ہوتا ہے ان کے پاس. حج کرنا چاہیے جو حج نہیں کرتا فرض ہونے کے باوجود. اس کے لیے وعیدیں ہیں عذاب کی، جیسے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانع ہوئی، نہ ظاہری طور پر کوئی ایسی ضرورت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انہیں رکاوٹ نہ بنے، کوئی سی ضرورت جس کے لیے نہ بادشاہ ظالم اس کے لیے رکاوٹ بنے، نہ کوئی ایسا مرض جو اسے روک دے، ایسا بیمار ہے کہ نہیں کر سکتا، پھر بغیر حج کیے، ان مجبوریوں کے بغیر، فرض ہونے کے باوجود، تو پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، جس پر حج فرض ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جیسے رکاوٹیں بیان ہوئی, اس کے باوجود وہ حج کیے بغیر مر جاتا ہے, تو یہ اس میں خطرہ ہے ایمان کا, برے خاتمے کا, بری موت کا خوف ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے, چاہے نصرانی ہو کر مر جائے, نصرانی کرسچن. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ نامحرم عورت کے سر پر ہاتھ پھیرنا کیسا؟
جائز نہیں ہے اس کے بالوں کو ہاتھ لگانا. عورتوں کو بھی بچنا چاہیے, بعض بزرگوں کے آگے یہ سر جھکا دیتی ہیں, پھر ان کے بزرگی بیچاروں کے خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ہاتھ بڑھا دیتے ہیں, جیتی رہو, مار دیا بیچاری کو, کیا جیتی رہو. یہ ہو رہا ہے مطلب زمانے میں, ہاتھ چوم رہی ہوتی ہیں, یہ چموا رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم صحیح اسلامی پردہ نصیب فرمائے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے, جو شوہر اپنی بیوی پر اپنے دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو تو وقت دیتے ہیں بیوی کو وقت نہیں دیتے, اور اپنے دوستوں کی وجہ سے بیوی کا دل دکھاتے ہیں, ہر وقت دوست دوست کرتے ہیں, اپنے دوست کی ہر بات مانتے ہیں اور بیوی کسی بات پر اپنی رائے دے تو جھڑک دیتے ہیں, ایسے مرد کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اور بیوی کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
اب یہ کتنی باتیں وہ مانتے کتنی نہیں مانتے, بیوی بولتے ہر وقت گھر پہ رہو اور دوستوں کو ٹائم مت دو تو بھی مسائل ہوں گے. اچھا پھر زیادہ گھر میں رہے گا تو بھی پریشان ہو جائیے, پھر وہ ٹک ٹک کرے گا کہ یہ پکاؤ وہ ہٹاؤ یہ رکھو یہ دیکھو یہاں کیا پڑا ہے, یہ کچرا کل سے میں دیکھ رہا ہوں, نمک کل زیادہ ڈال دیا, دیکھو آج برابر یہ کچن میں جا کر مطلب یعنی کہ رہنمائی شروع کر دیں گے, چولہا جلانا تو آتا نہیں صاحب کو, بریانی بنانے کے مشورے دے رہیں گے, اس طرح ڈالو اس طرح کرو, تو یہ بھی ہوگا پھر گھر میں زیادہ ہوگا. تو بیوی کو جتنا حسب ضرورت اگر ٹائم دیتا ہے تو پھر مزید تھوڑا بہت دوستوں کو دیتا ہے, کاروبار کو دیتا ہے, اور کسی طرح وہ ایسی حق تلفی نہیں کرتا جس کو شریعت حق تلفی قرار دے, تب تو ظاہر ہے وہ مجرم نہیں ہے. اب وہ کیا صورت ہے تو انہیں سب کو یعنی کہ بیلنس کرنا چاہیے, ورنہ دوستوں کا کم ہوتا ہے, بیوی کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ اپنی ماں کو زیادہ ٹائم دیتا ہے, ماں بہن کے پاس یہ غصہ بڑا ہوتا ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا, تو یہ اس میں بعض اوقات جیلسی جو ہے نا وہ بھی کار فرما ہوتی ہوگی.
اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کئی عام اور بڑے شہروں میں جو اس وقت حالات ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ سوال کسی اسلامی بہن کی طرف سے آیا یا اس کے کسی نمائندے کی طرف سے ہے تو شاید یہ ہزاروں اسلامی بہنوں کی نمائندگی کر رہا ہوگا یہ سوال, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ صبح یا 10-11 بجے جتنے بجے بھی کام پر گئے, اب یہ ناشتہ لے کر بھی گئے, لنچ لے کر بھی گئے, اب یہ رات کو آئیں گے کھانا کھائیں گے, اور رات کو کھانا کھانے کے بعد اب یہ کہیں گے میں جاتا ہوں دوستوں کے پاس, تو یہ اب روزانہ رات کو یہ دوستوں کے پاس چلے جائیں گے. اچھا کیا کام ہے؟ کچھ نہیں ہے, وہ فٹ پاتھ تو پہ جانا ہے, چائے پینی ہے, دودھ پتی پینی ہے, رات کو 1:30-2 بجے یہ آئیں گے, پھر یہ صبح مطلب کہ سوتے رہیں گے, پھر یہ اٹھ کے جائیں گے, کیونکہ جنہوں نے صبح 7-8 بجے جانا ہوتا ہے آفس پر تو وہ رات دیر تک جاگنے کا ان کا شاید اتنا روٹین نہیں ہوتی ہوگی, لیکن بعضوں کو ہے کہ یہ پھر آئیں گے اور چلے جائیں گے. اب یہ ماں باپ کو بھی شکایت ہے, یعنی یہ بیوی کو شکایت ہے ایک مسئلہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے, اب یہ والدین کو بھی شکایت ہے کہ یہ آتا ہے کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. یعنی ایک کسی والد نے کہا تھا اپنے بیٹے کو, بیٹا یہ گھر ہے, تو نے گھر کو ہوٹل بنا لیا ہے, خالی سونے آتا نہ کھانے آتا, باقی کوئی اور کام ہے بھی کہ نہیں ہے گھر کے اندر. تو اس طرح کے جو نوجوان جو شادی شدہ ہیں وہ نہ اپنے مطلب بچوں کی امی کو وقت دے پا رہے ہیں, نہ اپنے بچوں کو وقت دے پا رہے ہیں, اور جو گھر میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. والدین کے لیے بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, دوستوں بیٹھتے ہیں اور اپنی رات کو برباد کرتے ہیں, پھر دیر تک رہیں گے باہر, گھر آئیں گے تو گھر میں پھر دیر تک اٹھائیں گے. تو ایسے اگر جو ہیں جو غیر ذمہ دارانہ انداز اختیار کرتے ہیں, میں اس کا ایک ورڈ کہہ دیتا ہوں, جو غیر ذمہ دارانہ اس طرح کا اپنا انداز اختیار کرتے ہیں, ان مردوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟
ظاہر ہے کہ جو مطلب میں نے عرض کیا نا کہ وہ میں نے جامع جواب دیا تھا ابھی, کہ اگر حق تلفی جس کو دیکھو اسلام جس کو حق تلفی قرار دے, حق تلفی وہ ہوگی. جیسے میں نے کہا بیوی بولے کہ تم میرے سامنے بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں درست نا, جب یہ اپنا جو بھی حقوق ادا کرتا ہے ٹائم دیتا ہے, گھر کے کام کاج بھی کر لیتا ہے, بچہ بیمار ہو جائے تو کلینک بھی لے جاتا ہے بیچارہ، بیوی کو بھی لے جاتا ہے، پھر بھی بعض اوقات عورت کی عادت ہوتی ہے کہ یہ گلا شفا کرے، اسی طرح بعض شوہر بھی اسی طرح مطلب بڑے مسئلے کھڑے کرے ہوتے ہیں، عورت کو مطلب ہر وقت تنگ کریں گے یہ، وہ جیسے میں نے مثال دی کہ ماں بہنوں میں تو وہ شوہر پڑا رہتا ہے بعض اوقات جب اکٹھے رہتے ہیں، تو یہ کہ جیسا موقع جیسا ہی ہے، مطلب جنرلی طور پر جو حالات ہوں، جس طرح کے معمولات ہوں اور شریعت سے وہ ہٹ کر نہ ہوں، تو اس میں مرد کو عورت کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کا ماحول خوشگوار رہے، حالات درست رہیں اور آپس میں کوئی ناراضیاں نہ ہو. اب بیوی کی کوئی فرمائش ہے، کوئی بیوی کوئی مطالبہ کرتی ہے، تو اب یہ کہ آپ دیکھ لیں، یہ چاہے شرن واجب نہیں ہے اس کا مطالبہ پورا کرنا، لیکن آپ کے اس مطالبہ پورے کرنے سے آپ کی استواجی زندگی خوشگوار ہو رہی ہے، یہ آپ سے خوش ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، مسائل نہیں کھڑے ہوں گے، نفرتیں جو ہیں یہ نہیں بڑھیں گی. تو اس طرح کی فرمائشیں پوری کر دینی چاہیے. یہ حکمت عملی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، نہ بیوی کو اتنی فرمائشیں کرنی چاہیے کہ وہ بیزار ہو جائے، نہ شوہر کو اس کی فرمائشیں رد کرنی چاہیے کہ اس کو نفرت ہو جائے شوہر سے. یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے کہ شوہر کی بات کرتے ہیں تو یہ ماں بیٹے باپ بیٹے کو بھی تو مسائل ہیں کہ موبائل چاہے بیوی ہو چاہے ماں ہو یہ موبائل پر لگا رہے گا، دونوں میں سے کسی کو بھی یہ لفٹ نہیں کرے گا، اس کو برا تو لگے گا. اسی طرح بیوی کے سامنے بھی وہ مطلب بیٹھا ہوا ہے، اب یہی لے کر یہ ہر وقت لگا رہے گا موبائل لے کر، تو اس کو چیڑ تو ہو جائے گی نا، حالانکہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے لیکن اس کو چیڑ ہو جائے گی کہ میری بات کا جواب نہیں دیتا، میرے ساتھ مطلب میرے کوئی بات نہیں کرتا، مسکراتا نہیں ہے، لفٹ نہیں کراتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب مطلب یعنی کہ موقع کی مناسبت سے جو حسن معاشرت ہے اس کا خیال رکھے. تو حکمت عملی سے چلے گا تو گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، چاہے پورا پورا دن گھر نہیں جائے گا تب بھی جھگڑے نہیں ہوں گے اگر وہ حکمت عملی سے چلے گا، موقع و موقع کانٹیکٹ کرتا رہے گا، کام کا پوچھتا رہے گا، میں جو بھی ضرورت ہو میں لے آؤں، میں ابھی آؤں گا اتنے بجے تو میں لیتا ہوں گا، تو اس طرح کی اگر وہ کرتا تو جھگڑے نہیں ہوں گے، نو لفٹ کرے گا تو جھگڑے ہوں گے. پھر بیوی کا مزاج اپنا ہوتا ہے، عورت کا مزاج، مرد کا مزاج اپنا ہوتا ہے، ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے تو لڑائی نہیں ہوتی، چاہے دونوں کتنا کتنا عرصہ گھر سے باہر رہیں، اور اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو پھر چاہے گھر میں رہیں یا باہر رہیں وہ کسی نہ کسی بات پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جیسا باہر ہونے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سبب سے باہر ہے تو اس سبب کا بھی اثر پڑتا ہے کہ دیر سے آتا ہے یا سارا دن نہیں آتا، یہ کرتا کیا ہے، نوٹ کماتا ہے، خیر ہے پھر کوئی ناراضی نہیں ہے، پیسے کما رہا ہے. ویسے اگر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے تو ناراضی ہے کہ گھر پہ رہو، بچوں کو دیکھو، بچے بگڑتے جا رہے ہیں، ان کا خیال رکھو، یہ بھی کرنا ہوگا. بہرحال گھر کے حالات، اپنی زوجہ کی نفسیات، زوجہ شوہر کی نفسیات کو پرکھنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے مطابق دونوں ایک دوسرے کو ڈیل کریں گے، کبھی بھی جھگڑے نہیں ہوں گے. جہاں اس میں چوک ہوئی، بھول ہوئی، منمانی کرنے بیٹھے تو لڑائی. اب یہ سارے درس و دروس ایک سوال جواب میں کیسے ہوں؟ یہ جو میں نے فارمولے دیے اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہ تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اسی طرح مطلب یہ کہ عورت ہے مرد ہے دونوں کو مطلب ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو یعقوب یوسف بن یحییٰ تادلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریف فرماتے ہیں، میں نے عبد النور بن علی سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو محمد صالح بن جنصارن سے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا کہ ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد الرزاق بار بار اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان رہتے، جب بھی آپ کی بیوی آپ کو مارتی آپ اسے چھوڑ کر شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتے، ہم ایک دن ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ کپڑے خون سے لت پت ہیں اور سر پھٹا ہوا ہے. ہمیں دیکھ کر کہنے لگے کہ کل رات میں اپنے گھر میں تھا اور دروازہ بند تھا, اچانک ایک شخص نے اندر ہاتھ ڈال کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا. میں نے کہا تم کون ہو؟ بولا میں موسیٰ حروی ہوں. عبدالرزاق کہنے لگے مجھے انہوں نے کہا سنو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. فوراً کچھ کہے بغیر واقعہ بھی سنانا شروع کر دیا. ایک شخص نے سنا کسی علاقے میں مشہور ولی رہتے تھے, وہ 30 دن کی مسافت طے کر کے 30 دن کا ایک ماہ کا سفر کر کے ان سے ملنے چلا گیا ان ولی کے شہر میں. وہ شخص رات کے وقت داخل ہوا اور وہ رات ہی کو ان ولی اللہ کی دیوار کے پاس پہنچ گیا. گھر کے اندر سے اس شخص نے ولی اللہ کی بیوی کی گفتگو سنی. بیوی نے بزرگوں کو کھانا دیا اور بولی اے ریاکار یہ پکڑ کھانا, اللہ کی قسم جتنا میں تجھے جانتی ہوں اگر لوگ بھی جان لیں تو تجھے پتھروں سے مار ڈالیں. وہ شخص عورت کی باتیں سن کر بزرگوں کے متعلق بدگمان ہو گیا. بولا میں اتنی دور سے ان بزرگوں کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کی ان کی بیوی کو تو زیادہ پتا ہے کہ یہ کیسے ہیں. تو یہ بغیر ملاقات کے واپس چل پڑے. پھر ان کو ذہن میں آیا کہ چلو اب آیا ہوں اتنی دور سے تو دیکھ ہی لیتا ہوں حضرت کو. جب صبح ہوئی تو ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. شیخ کی بیوی نے بتایا کہ وہ لکڑیاں لینے جنگل کی طرف گئے ہیں. وہ شخص بھی جنگل کی طرف چل پڑا. شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان ہے اور شیر ان کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہے. شیخ نے ان لکڑیوں کو جمع کیا, رسی سے باندھ کر شیر کی کمر پر لاد دیا. شیر ان کو آبادی کے قریب تک چھوڑنے آیا. شیخ نے لکڑیاں شیر کی کمر سے اتاری تو شیر واپس جنگل میں چلا گیا. اس شخص نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر شیخ کے ہاتھ چوم لیے اور پوچھا حضور آپ کو یہ مقام اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ شیر آپ کی خدمت کر رہا ہے؟ تو وہ چونکہ روشن ضمیر تھے انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے دیکھا اس پر صبر کرنے کا نتیجہ یہ کہ بیوی کی سختی سے میں نے صبر کیا تو مجھے یہ مقام ملا. انہیں ابرا والا کہتی تھی. پھر موسیٰ حروی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا اور تم وہ ہو عبدالرزاق جس کی عزت و عظمت اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کے دلوں میں عزت ڈال دی, سوائے ایک بوڑھیا کے سب تمہارے ماتحت ہو گئے اور تم اتنے ناشکرے ہو کہ اس کی بد اخلاقی نے بیوی کی بد اخلاقی پر بھی صبر نہیں کر سکتے. پھر موسیٰ حروی غائب ہو گئے. ان کی بات سن کر میں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گرا کہ دیوار میرے اوپر گر گئی جس کی وجہ سے میں زخمی ہو گیا. پھر وہی شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اب مجھے اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ سمجھانے کی حکایت واقعہ. تو اس طرح کے اور بھی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں کہ کبھی بیوی پر صبر تو کبھی بیویاں ایسی کہ شوہروں کی بد سلوکی پر صبر کر کے درجے پائیں. تو اس لیے اگر کوئی بد سلوکی کرتا بھی ہے تو صبر کریں کہ بد سلوکی کرنے والے شوہر یا بد سلوکی کرنے والی بیوی سے کچھ نہ کچھ منافع بھی تو حاصل ہوتے ہیں نا, سب سمجھتے ہیں. تو ان منافع پر ان نفعوں پر نظر رکھے, جو ان کی طرف سے سکھ ملا اس پر توجہ کرے, جو دکھ ملے ان کو اوائڈ کرے.
ہو سکتا ہے کوئی گھر پہ بیٹھ کر سن رہی ہو, وہ ہو بھی بڑی تیز اور
ولایت کے درجے طے کرا دے
اور اس کا شور بولے دیکھ سن, وہ بولے آپ سنو آپ چاہتے ہو کہ شیر آپ کی لکڑیاں اٹھاوے تو بس
ہاں پاڑ دے. تو ہو سکتا ہے درجہ مل جائے اور وہ بیوی جہنم کی حقدار ہو جائے ایسا بولنے والی کہ میرا شیر تو جہنم کی کتیا ہے. کہ جو مطلب شوہر کو ستائے گی ناک تو جہنم ہی جہنم کی حقدار نہیں تو کیا یار, ایسا کائے کو بولے گی؟ سمجھدار بیوی کبھی نہیں بولے گی بلکہ خدمت کرے گی. بیوی کو شوہر کی خدمت کرنی بھی ہوگی شریعت کے دائرے میں. ہر جگہ مطلب ہم اسلام کے پابند ہیں, جتنا اسلام نے ہم کو حکم دیا اتنا کرنا ہے. پھر مروت میں کہ جتنا مطلب یہ کہ دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے اتنا ان کو کرنا ہے, ورنہ یہ کہ خالی ناپ تول کر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ اب کر ڈالیں اور کچھ کا کچھ ہو جائے. تو اس دونوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے دیے ہیں, سب ان کی پاسداری کریں اور ان کا علم حاصل کریں. لیکن بعض بس شوہر بھی ایسے خر دماغ ہوتے ہیں کہ بیچاریاں جو ہے نا چی بول جاتی, اتنا ستاتے ہیں اتنا ستاتے ہیں, بات بات پہ ان کی فرمائشیں ان کی پوری نہیں ہوتی, اور بے تکی بے ڈھنگی حرکتیں کرتے ہوتے ہیں, اور جس سے وہ عورت بزن ہو جاتی ہے. پھر کیا وہ چک 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 اور بعض اوقات 1-2-3. تو اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے, اور آپس میں سب ایک دوسرے کو سمجھیں, پیار محبت سے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور یہ فیس بک سے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ طواف میں بہت رش ہے اور دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اب باہر نکلنا مشکل ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ بغیر وضو طواف کیا جا سکتا ہے؟
بغیر وضو طواف نہیں کرے گا, جہاں سے ٹوٹا ہے یہ اس کو یاد کر لے کون سے پھیرے میں ٹوٹا, اور وضو کر کے وہیں سے شروع کرے, یا نئے سرے سے وہ ادھورا پھیرا جو ہے وہ بھی یعنی کہ نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد, لیکن یہ کہ 7 پھیرے پورے کرے مطلب بے شک, تو یہ اس طرح وضو کر کے آ جائے. بھلے رش ہے ٹھیک ہے, ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمزها, افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. زحمت میں تکلیف محنت, حج بھی تو کرنا ہے نا, ساری زندگی کے گناہ بھی تو معاف کروانے ہیں نا, کبھی آزمائش ہو جائے تو آدمی صبر و ہمت سے کام لے.
اور مطلب ہے لوگ گھر آتے ہیں کام کاج سے اور سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں, رات موبائل میں لگے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور صبح کام پر چلے جاتے ہیں.
ابھی اس کا تفصیلی مطلب اس ٹاپک پر یا اس طرح کی چیزوں پر بات ہوئی ہے. اب یہ تو ایسا مرض ہے, ایسا نشہ ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہو گیا ہے. نہیں اتنی مطلب اس ناسمجھی کا دور آیا ہے, خالی موبائل پر لگے رہتے ہیں تو اپنے کو لگتا ہے کہ موبائل دیکھ رہا ہے, یہ بعض وقت اپنا پیج چلا رہا ہوتا ہے. ہم جیسا آدمی آتا ہے نا, کبھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل والوں کا ایک رش ہو جاتا ہے, وہ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنے پیج پر یہ چلا رہا ہے, یہ چلا رہے ہوتے ہیں, جس جس کو چلا رہے ہوتے ہیں, نہ کرنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہنے کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات تو بدقسمتی سے گیٹ اپ ان کا اسلامی ہوتا ہے, امامہ بھی پہنیں گے, داڑھی بھی ہے سمجھے, اور پھر یہ اس سے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آدمی کو شرم آئے, یہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں, یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, یہ اچھے نہیں ہوتے, بھلے وہ گیٹ اپ اچھا ہے باقی ان کا انداز اچھا نہیں ہے, بلکہ ایسے گیٹ اپ کو مذہبی گیٹ اپ کو یہ بدنام کرتے ہیں ایسے لوگ, لوگوں کو مولانا ہے دیکھا جو یہ ہے مولانا ہے ایسا مولانا یوں کر رہا ہے, ذرا یہ کر رہے ہوتے ہیں, مولانا بھی کر رہے ہوتے ہیں, منڈانا بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں سمجھو, لیکن ہر فرد نہیں کرتا, لیکن کرنے والوں کی بھی ایک تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے, سب کو مطلب پتہ نہیں کیا ہاتھ میں آ گیا ہے سوشل میڈیا, وہ اب اس میں کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے تو کوئی انسٹاگرام پر اپنا وقت برباد کر رہا ہے, تو کوئی فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے گناہوں میں اپنے اضافہ کر رہے ہیں, بہت اضافہ کر رہے ہیں, بہت اضافہ کر رہے ہیں. خدا کی پناہ, یعنی کہ جیسے مذاق مسخری والے بعض ایسے ایسے کلپ ہوتے ہیں جن میں کوئی لیسن نہیں ہوتا, یہ بھی وائرل کر رہے ہوتے ہیں, یہ ذرا سنیے گا غور سے, یعنی جس کو مطلب نہیں اگر یہ لہو و لعب نہیں ہے تو کیا ہے جس کو ہم لوگ یہ وائرل کر رہے ہیں, ہنسی مذاق ٹا 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 کر کے ہنس رہے ہیں, تو اس کو بھیج دیا اس کو بھیج دیا, واٹ از دس؟ یہ لہو و لعب والے یعنی کہ کھیل کود والے مذاق مسکریوں والے صرف اس میں مزہ آتا ہے, کوئی لیسن نہیں ہوتا, کوئی اس میں نہ عبرت ہوتی ہے, یہ عام طور پہ یہ مذہبی لوگ بھی اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کیوں وائرل کر رہا ہوں, اس میں گناہ کے کام ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں, تو یہ فضول نہیں. آپ یہ نہ دیکھیں, آپ غور کریں کہ اس میں کوئی لیسن مل رہا ہے یا کسی کو مطلع کرنا ہے کسی وجہ سے, کہ تو کوئی یار یہ فلاں یہ کر رہا ہے, اس کو کیسے سمجھائیں یار, اصلاح کیسے ہو، کوئی سبب ہو یا بتانا مقصود ہو کہ دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے، تم اسے دھندے مت کرنا، بچ کے رہنا، یعنی کوئی وجہ ہو کہ ایسی مطلب یعنی کہ بلا وجہ وہ چل رہی ہے، کام مل گیا لوگوں کو، مذہبی کلپ نہیں اچھے لگتے، یہ بات تو ہے، مذہبی کلپ آگے نہیں بڑھائیں گے، گناہ بھرے فضولیات والے لہو و لعب والے، اب وہ جیسے کہ بقرعید آ گئی تو وہ ٹیلے ٹیلے جتنے بکرے بنا رہے ہیں اے آئی سے، اتنے بڑے بڑے ڈھگے بنائیں گے، وہ ہم ڈھگا بولتے ہیں میمنی، شدھ میمنی میں بیل کو، بڑے بڑے بیل بنائیں گے، بکرے اسے سے بنا رہے ہیں، اب اس کو وائرل کرنا، اور پر والے گھوڑے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کیا اے آئی میں بھی اب یہ نیا اضافہ ہو گیا نا، فضولیات اور لہو و لعب، کہ یہ جتنے لہو ہے نا یہ باطل ہے،
کلو لہوی مسلم باطل، یہ حدیث پاک ہے، الا ثلاث، مگر تین چیزیں،
اب وہ تین کھیلوں کے علاوہ باقی کھیل تو باطل ہیں، وہ حدیث پاک اس کے نشاندہی کون کون سا کھیل، تو خیر، تو اب یہ کہ اب اس میں کوئی ناجائز ہیں، کوئی مکروہ تنزیہ ہیں، میرا خیال ہے مکس،
اس میں پھر ڈیٹیل اور بھی ہے، یعنی اس میں اصول بیان کیے گئے ہیں،
نیتیں ہیں
جی،
ضرورتیں ہیں
جی،
لیکن یہ جو کلپ چلاتے ہیں اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جو بالکل اب الٹے سیدھے بکرے بنائیں گے تو اب ان کو مطلب یہ کہ گائے بھاگ رہی ہے، اس کو ٹکر مار رہی ہے، اور یہ ہٹ جاتا ہے، اور یہ چھلانگ مارتی ہے، واٹ از دس، مزہ بہت آتا ہے دیکھنے میں، لیکن یہ لہو و لعب نہیں تو کیا ہے، اس کو ہم مزے سے دیکھتے ہیں، مزے سے اس کو دوڑاتے ہیں، اڑاتے ہیں، جو بٹن دبانے میں یہ اڑ جاتا ہے، اس کا کوئی یعنی لیسن نہیں ہے اس میں، ہاں ایسی کوئی نیت ہے کہ گائے بھاگی اس نے ٹکر مار دی، تو نیت یہ کہ وہ بچ کے رہنا بقرعید میں، یہ بولتے ہیں بڑا غریب جانور ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، بچہ بھی چلا لے گا، یہ لو چلا کے دیکھو، واقعی اس کی موجودگی میں اور وہ ریوڑ میں بچہ اس کو چلا لے گا، یہ تھوڑا اپنے ریوڑ سے روڈ پہ آ کر بتائے گی کہ غریب کس کو بولتے ہیں، آ جا، پھر جو بعض اوقات یہ گاڑیوں کی آوازیں، بھونپوں کی آوازیں سن کر یہ جو مطلب تماشا بناتی ہے نا، کبھی کسی کو ٹھوک دیا، گاڑی میں سر گھسار دیا، یہ بھی ہوتا ہے، گاڑی یہ بھی گاڑی میں ڈال دے گی سر، اور کیا کیا لوگوں کو مطلب زخمی کرے گی، بعض بیچارے فوت بھی ہو جاتے ہوں گے، راہگیروں پر بھی، راہگیروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بیچارے وہ بغیر لیے دیے صدمے آ جائیں، یہ اس لیے بچ کے رہنا، یوں اس نیت سے کسی کو دیا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ نیت ہے تو خاری تفریحاً دے رہے ہیں تو پھر یہ پھر لہو و لعب ہونا سمجھ میں آ رہا ہے اس کا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
چھوٹے جلدی کر، آج ہم نے زیادہ سے زیادہ جانور کرنے ہیں، یہ سارے پروفیشنل نہیں ہیں، کچھ برساتی بھی ہیں،
آج ہمارا پیارا بکرا ہم سے جدا ہو جائے گا،
ادب کا سلسلہ مزنی مذاکرہ، عطار کی علمی زیارت مزنی مذاکرہ،
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
18 اپریل 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, امیر اہل سنت نے اپنا کلام میں مدینہ چھوڑ آیا کہاں تحریر فرمایا تھا؟ جواب, جدہ شریف میں. سوال نمبر 2, علامہ عابد سندھی رحمت اللہ علیہ سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو کیا دینی نسبت تھی؟ جواب, امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد تھے. سوال نمبر 3, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک لقب امین ہے, یہ بتائیے کہ امین کا کیا مطلب ہے؟ جواب, امانت دار. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, محمد اسلام اتاری نیو حالہ, بنت عبدالعزیز اتاریہ کراچی, احمد رضا بن ملک کرم حسین بہاولپور, محمد الیاس اتاری بن عبدالرشید شانگلہ سوات, محمد انس بن محمد الیاس حیدرآباد, بنت عبدالقیوم ٹنڈو جام. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام محمد الیاس اتاری بن عبدالرشید شانگلہ سوات. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فدان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے, آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار.
ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کا ثواب. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی, اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے. فرمایا, نعم اللہ اکبر و اطیب, یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے. یا اللہ پاک, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ وسیلے کی برکتیں پڑھ یا سن لے اسے دنیا و آخرت میں نیکیوں کی بہترین جزا عطا فرما اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا دے. اللہم آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وسیلے کی برکتیں, اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے, عمل جتنا دشوار اتنا ہی وزندار, گوشت کا ٹکڑا کباب ہو جاتا, گناہ سے بچنے کا وسیلہ, دو جنتیں عطا کر دی گئیں اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, ہندی, سندھی, پشتو, بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. سوال نمبر 1, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب صادق ہے, اس کا مطلب بتائیے. سوال نمبر 2, جس پر حج فرض ہو لیکن وہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود نہ کرے تو اس کے لیے کیا خطرہ ہے؟ سوال نمبر 3, جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نمازیں ترک کرے گا اس کا حشر کس غیر مسلم کے ساتھ ہوگا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 ایس ایم ایس نمبر پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اسلام بھائی اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فیضان شاہ جو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.